السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں نشواں کالے۔ میڈیا ویب 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-777-789، 0800-777-789۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں اپنے تجزیہ کاروں اور ماہرین کے ساتھ۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جاری رپورٹ میں پاکستان سمیت دنیا کے کئی دیگر ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مختلف عوامل پاکستان میں انسانی حقوق پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ایک جائزہ لیں گے۔ پاکستان افغانستان کے درمیان حالیہ دنوں میں ہونے والے رابطے کیا سفارتکاری کے عمل کو مثبت طور پر فعال کر رہے ہیں؟ ایک جائزہ لیں گے۔ اور بین الاقوامی خبروں میں بات کریں گے امریکہ شمالی کوریا، روس امریکہ سربراہ اجلاس کے امکانات اور توقعات پر، اور اس کے ساتھ ساتھ شام میں امریکہ اور روس کے مخصوص ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے شام کی صورتحال کس طرف جائے گی بات کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے اہم موضوع کے ساتھ۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنی ایک رپورٹ میں پاکستان سمیت دنیا کے کئی دیگر ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ محکمہ خارجہ کی تازہ رپورٹ جو جاری کی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے ساتھ جو بڑے بڑے مسائل جڑے ہوئے ہیں ان میں جبری گمشدگیوں کے واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ قوانین پر مناسب طور پر عمل درآمد کی کمی ہے، مقدمات کو نپٹانے میں غیر ضروری طور پر تاخیر ہو جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مشتعل ہجوم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ پھر اقلیتوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ ان کے حقوق اور فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات بھی جاری ہیں۔ پاکستان کی طرف سے تاحال باضابطہ طور پر ابھی کوئی کسی رد عمل کا اظہار تو نہیں کیا گیا، لیکن وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری نے ہفتے کے روز وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جمہوری دور میں انسانی حقوق کی صورتحال میں نمایاں بہتری ہوئی ہے۔ انہوں نے ان مختلف تحفظات کا جن کا رپورٹ میں اظہار کیا گیا ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
کہ فورس ڈسپیرنس جو ہیں ان میں ایک تو کمیشن ہے جس میں ہمارے نیب کے جو چیئرمین ہیں وہی اس کے کمیشن کے بھی ہیڈ ہیں، اور وہ پورے ان کے پاس اختیار ہیں کہ وہ کسی بھی اگر انہیں تحقیق کر کے ایف آئی آر کھلوا سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے علاوہ بھی انہوں نے لوگ بازیاب بھی ہوئے۔ بہت حد تک یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی جمہوری گورنمنٹوں میں اور دوسری اسی طرح کے ادوار میں بڑی کم ہوئی ہیں۔ سزائیں بھی بڑھائی گئیں اور بھی اقدامات دیے گئے، میگا آپریشن جو ہیں وہ بھی کیے گئے، اور اس میں کچھ حد تک کمی کافی حد تک ضرور آئی ہے، مگر ابھی مزید اس طرح کے حالات اور اب معاشرے کو نارمل ہوتے ہوتے کچھ ٹائم لگے گا، اور اس کے لیے بین الاقوامی برادری کو کانسٹنٹلی پاکستان کی مدد جو ہے وہ پرماننٹلی خاص لائنوں پہ کرنی چاہیے، نہ کہ کسی خاص مفاد کے لیے۔ کہ فورس ڈسپیرنس جو ہیں ان میں ایک تو کمیشن ہے جس میں ہمارے نیب کے جو چیئرمین ہیں وہی اس کے کمیشن کے بھی ہیڈ ہیں، اور وہ پورے ان کے پاس اختیار ہیں کہ وہ کسی بھی اگر انہیں تحقیق کر کے ایف آئی آر کھلوا سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے علاوہ بھی انہوں نے لوگ بازیاب بھی ہوئے۔ بہت حد تک یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی جمہوری گورنمنٹوں میں اور دوسری اسی طرح کے ادوار میں بڑی کم ہوئی ہیں۔
تو یہ سارے معاملات جن کے بارے میں بات کی گئی اس رپورٹ میں، طلال چودھری صاحب کا آپ نے رد عمل سنا، لیکن ہمارے ساتھ برسر اقتدار حکومت کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں حصہ لیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ پروفیسر مہدی حسن، اور سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والوں میں ایک بڑا نام ہے رضا رومی کا۔ رضا رومی کی بھی اور بہت ساری تعریفیں ہیں، لیکن اس حوالے سے آج خاص طور پر ان سے بات کریں گے۔ اس لیے یہ سارا پس منظر جو آپ نے سنا، پہلے تجزیہ کا آغاز کرتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ پروفیسر مہدی حسن صاحب سے۔ پہلے پروگرام میں خوش آمدید آپ سب کو کہتے ہیں، آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ مہدی حسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ جبری گمشدگیوں، قوانین پر مناسب عمل درآمد کی کمی، مقدمات کو نمٹانے میں غیر ضروری تاخیر، یہ مختلف عوامل ہیں جن کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ان سب کے صدے باب کے لیے آپ کا کمیشن جو ایک آزاد کمیشن ہے، اس کی طرف سے کوئی واضح حکمت عملی وضع کی گئی ہے؟ اور کیا حکومت کے ساتھ مل کر صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوئی کام کیا جاتا ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو ڈس اپیئرنسز ہیں اس میں دو تین قسم کے لوگ شامل ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو غیر قانونی طریقے سے باہر جانا چاہتے ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ پکڑے جاتے ہیں اس ملک میں جہاں جانا چاہتے ہیں، یا کچھ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، کوئی کشتی الٹ گئی، کوئی اور اس قسم کے حادثات بھی، سرحد عبور کرتے ہوئے بھی مارے جاتے ہیں، اور وہ کیونکہ انلیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں اس لیے ان کا کسی کو معلوم نہیں ہوتا، تو وہ ڈسپیئر پرسن سمجھے جاتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جن کو سرکاری ادارے جو ہیں، خاص طور پہ سیکرٹ سروسز، وہ اٹھاتے ہیں اور بجائے عدالت میں پیش کرنے کے اور الزام بتانے کے وہ ان کو غائب کر لیتے ہیں، مطلب اس طرح اریسٹ کرتے ہیں
جی،
ان کے لواحقین کو یا کسی کو پتہ نہیں ہوتا میڈیا کو کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے قانونی طور پہ گرفت۔
جی پروفیسر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی کیا؟ میرا خیال ہے پروفیسر مہدی حسن صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ انجم، آپ ان کے ساتھ دوبارہ بات کریں، ہمارے پروڈیوسر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں رضا رومی کی پہلے رائے لیتے ہیں تاکہ بعد میں ہم سینیٹر جنگیوم سے بات کریں۔ رضا، آپ سول سوسائٹی کے ساتھ آپ کے رابطے رہے، لوگوں کے مختلف گروپوں کے ساتھ آپ نے مل کر کام کیا، خود بھی انسانی حقوق کے حوالے سے جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں یا تشدد کی بات ہوتی ہے اس کا آپ شکار بھی ہوئے۔ سماجی سطح پر کون سا ایک اہم شعبہ ہے جس میں اصلاحات کرتے ہوئے مجموعی طور پر انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہاں پر سب سے زیادہ غلطی کی جاتی ہے جو کہ یہ بڑے وسیع تر پیمانے پر سامنے آتی ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے، یہ ایک بڑا، اگر آپ اس کو بہت ہی سادہ انداز میں دیکھیں تو یہ رول آف لا کا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں مروجہ جو قوانین ہیں، جس میں کہ آئین پاکستان اور دیگر لاز ہیں، وہ بڑا ایک صاف طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی جرم کرنے کا شبہ ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کر کے اس پہ باقاعدہ مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا جائے اور اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے۔ لیکن یہ جو لوگوں کو غائب کر لینا ہے جو ہے، اور اس کا جو بہت سارا جو کیا بولتے ہیں شبہ جو ہوتا ہے وہ ریاستی ایجنسیوں پر ہی ہوتا ہے کہ جو پچھلے چند سالوں میں، خصوصاً پچھلے ایک دہائی میں، یہ ایک رویہ بن گیا ہے کہ جہاں بھی شک ہو کسی کے اوپر یا اس کے بارے میں کوئی اطلاعات ملی ہیں تو اس کو غائب کر کے انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ تو یہ بدقسمتی سے یہ چیز صرف پاکستان میں محدود نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ مسئلہ جو ہے، یہ وار آن ٹیرر جو ہے 2001 سے، اس کے بعد یہ ایک عالمی پرابلم بن گیا ہے کہ آپ کو ایک قانون کے دائرے سے باہر جو ہے سو کالڈ اینٹی ٹیرر پروسیکیوشن اور ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن اس کا جو اب اثر ہوا ہے پاکستانی سوسائٹی کے اوپر، کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر نوجوان پشتون جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں، وہ ان کے لواحقین جو ہیں وہ ایک باقاعدہ موومنٹ بن چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہماری عدالتی نظام اور ہماری جو پوری ایک آئینی سٹرکچر ہے اس کا بھی مذاق ہے کہ اگر ابھی دیکھیے، سرکاری طور پر یہ کہا گیا ہے کہ 1400 سے 1500 لوگ جو ہیں، وہ جو کمیشن بنا ہوا ہے اس کی خود یہ رپورٹ ہے کہ لوگوں نے آ کے وہاں پہ اطلاعات دی ہیں کہ 1400 سے 1500 لوگ غائب ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ اور بھی فگرز بتاتے ہیں، زیادہ بلوچستان سے وہ زیادہ نمبر بتاتے ہیں، فاٹا سے زیادہ بتاتے ہیں، لیکن باہر کیا، ہمیں تو آفیشیل فگر پر جانا ہے
جی۔ تو اصلاحات کی ضرورت کہاں پر ہے رضا سب سے زیادہ؟
تو جی دیکھیے، اصلاحات جو ہے نا فی الحال، وہ تو میرے خیال سے سب سے تو امپورٹنٹ بات وہ اس وقت یہ ہے کہ جو ہماری ریاستی جو ادارے ہیں خصوصاً عدلیہ جو ہے اس کو اس کے اوپر بہت سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے, اور میرے خیال سے اصلاحات کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے, زیادہ یہ کہ پولیٹیکل ول ہو قانون نافذ کرنے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو بھی پوچھنے کی ضرورت ہے, اور ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن حالات میں اور کس صورت میں یہ لوگوں کو اٹھا کر تو انویسٹیگیٹ یہ کرتے ہیں, کیونکہ اس سے معاشرے پہ اچھا اثر نہیں پڑتا.
اچھا سینیٹر جنرل قیوم سے بات کرتے ہیں. جن صاحب یہ بتائیے گا, آپ کا تعلق برسر اقتدار حکومت سے ہے, وزیر مملکت برائے داخلہ نے کی بات آپ نے سنی, انہوں نے ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کیا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانی حقوق کی صورت حال کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ملک کے مخصوص حالات پر بھی نظر رکھنا پڑتی ہے, ظاہر ہے کہ وہ دہشت گردی کا عامل وہاں پر آ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ پر برحق ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی حکومت نے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا ازالہ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں؟
بہت بہت مہربانی. دیکھیں میں ایک براڈر پرسپیکٹیو میں جب دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اور یہ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا سلسلہ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھا, اور اس کی صورتیں اور شکلیں مختلف تھیں. مسنگ پرسن ایک آسپیکٹ ہے, اور شاید جب کچھ لوگوں کو پکڑ کے عدالت میں لایا جاتا ہے یا وہ آتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے جو ٹارگیٹڈ کلنگ کرنے والے لوگ بھی ہیں جو ان کے اندر ملوث ہوتے ہیں. دیکھیں جو ہیومن رائٹس کی بات ہم جب کرتے ہیں تو کچھ تو یہ ہے کہ مسنگ پرسن ہے جو انفارچونیٹ نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کو عدالتوں میں جیسے رومی صاحب کہہ رہے تھے ہونا چاہیے. نمبر ٹو ہے کہ کوئی مسنگ نہیں, کئی لوگوں کو بالکل شوٹ ٹو کل کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں جو کچھ عراق میں ہوا, جو کچھ افغانستان میں ہوا, اگلے دن کنڈس کے اندر فائرنگ کر کے بچے مار دیے, تو یہ بھی آپ دیکھیے سری نگر میں کیا ہو رہا ہے.
جن صاحب کی لائن ہے برقرار. جن صاحب آپ کی آواز بالکل نہیں ہم سن پا رہے, جن صاحب کی آواز بہت خراب ہو رہی, تو دوبارہ کیا بات کی جائے, دوبارہ کرتے. مہدی حسن صاحب ہیں. پروفیسر صاحب, ان تمام مسائل پر ہم بار بار اپنے مختلف پروگراموں میں بات کرتے آئے ہیں, ایک بڑے ادارے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً انسانی حقوق کے شعبے میں کوئی نمایاں پیش رفت ہوئی ہے کسی بھی اعتبار سے؟ اگر ہوئی ہے تو ضرور بتائیے تاکہ کوئی مثبت چیز بھی ہم اس بارے میں اپنے سننے والوں کو بتا سکیں.
دیکھیے جہاں تک ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا تعلق ہے اس میں بیشتر وائلیشنز جو ہیں وہ حکومت کے اپنے اداروں کی طرف سے ہوتی ہیں. جہاں تک مسنگ پرسنز کا تعلق ہے اس میں البتہ دو قسم کے لوگ شامل ہیں, ایک تو وہ ہیں جنہیں سیکرٹ ایجنسیز اٹھاتی ہیں اور قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں عدالت میں پیش نہیں کرتی, اور اس کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے آج کل کہ پاکستان میں چونکہ دہشت گردی کے واقعات عام ہیں اس لیے اس کو درگزر کیا جائے ان کے اس ایکشن کو. دوسری وہ لوگ بھی شامل ہیں اس میں جو غیر قانونی طور پہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ گرفتار ہو جاتے ہیں, کچھ مر بھی جاتے ہیں, کشتی الٹ جاتی ہے, کچھ ہوتا ہے اور ان وہ ہلاک ہو جاتے ہیں, اور وہ کیونکہ انلیگل ہوتے ہیں ان کا ایکشن غیر قانونی ہے اس لیے اس کا کوئی کہیں ذکر نہیں ہوتا اور وہ مسنگ پرسن میں شامل ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان وہ ایک ریلیجس سوسائٹی ہے اور ریلیجس ایکسٹریمسٹ بہت پاورفل ہیں پاکستان میں, اور بیشتر وائلیشن جو ریلیجس مائنورٹیز کے خلاف ہوتی ہیں وہ اس ریلیجس مائٹ کی طرف سے ہوتی ہیں, اور اس کے بارے میں حکومت کا رویہ ہمیشہ معذرت خواہانہ ہوتا ہے, اور موجودہ حکومت میرے خیال کے مطابق تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمزور حکومت ہے, और इसकी रिट बहुत से ऐसे शोबे हैं जिनमें नजर नहीं आती, उनमें ह्यूमन राइट्स का शोबा भी है और मजहब का शोबा भी है। जहाँ भी मजहब का सवाल आ जाता है उसमें हमारी हुकूमत का रवैया हमेशा माजरत खाना हो जाता है, अपोलोजेटिक उनकी एटीट्यूड होता है, जिसकी वजह से जो एक्शन लेना चाहिए वो हुकूमत नहीं ले पाती। तो ये तमाम ऐसे हैं जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन मैं समझता हूँ उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई।
नहीं आई। अच्छा, ये हम अभी पूछते हैं, जनरल साहब से भी हमारे साथ हैं, रजा से पहले बात करते हैं। रजा, बिल्कुल क्विक कमेंट करिएगा। ये कहा जाता है कि कानून भी बना दिए गए हैं, सजाओं में भी बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, क्या आप समझते हैं कि अभी प्रोफेसर साहब की जो बात आप सुन रहे थे कि मजहबी इंतहा पसंदी की भी बात वहाँ पर आती है इन माशरों के अंदर, जहाँ पर बहुत सारी जगहों पर माजरत खाना हमारे रवैये हो जाते हैं, क्या एक ज़हनी रुझान बदलना ज़्यादा ज़रूरी है या सज़ा के अमल से इसमें वाकई कोई तख़फ़ीफ़ या कमी की जा सकती है, किस तरह से आप इसको देखते हैं?
नहीं, मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो हमारा अदालती निज़ाम और जस्टिस सिस्टम है उसमें इस्लाहात की भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो आप माइंडसेट की बात कर रही हैं और पब्लिक अवेयरनेस की बात कर रही हैं, ताकि लोगों को इस बात की आगही हो कि इंसानी हकूक खिलाफ वर्जी जो है वो एक संगीन नौयत का जुर्म है, चाहे वो और वो रियासत जो है वो ये नहीं अफोर्ड कर सकती कि अपने ही शहरियों को गायब कर दे और फिर कोई जवाब ना दे। अब देखिए, लाहौर में एक लड़का रजा नाम का जो है पीस एक्टिविस्ट है, वो 2 दिसंबर से लापता है और अभी तक उसके घर वालों को कुछ मालूम नहीं, हमें नहीं मालूम, देखिए, और वो और 4-5 महीने होने को आ गए हैं और कोई नामो निशान नहीं है कि वो कब आएगा वापस। इसी तरह भी एक ब्लॉगर जो है समर, वो कोई 14 महीने के बाद वो वापस घर को लौटे हैं, 14 महीने वो जेल तफ्तीश रहे और कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ, लेकिन सवाल ये है कि वो 14 महीने बगैर आईन और कानून की फ्रेमवर्क के वो कैसे गुजरे। तो इस तरह ये जो है लोगों में भी इसका भी वो उस तरह से शऊर नहीं है, क्योंकि पब्लिक प्रेशर जब तक नहीं होगा तो रियासती इदारे और हुकूमतें जो हैं वो भी एक्ट नहीं करती। जैसे ये डॉक्टर बैदी साहब ने कहा बिल्कुल कि ये इसमें जो है दहशत गर्दी और मजहबी इंतहा पसंद जो हैं उनके उनके बारे में एक फर्क किस्म का रवैया होता है हमारी हुकूमतों का, और जो बाकी सियासी एक्टिविस्ट होते हैं उनके बारे में एक अलग रवैया होता है। तो सवाल इस वक्त जो सबसे अहम है वो ये है कि अगर अदालती निज़ाम में कोई सुकुम है या प्रोसिक्यूशन में कोई नकायत है तो उनको ठीक किया जाए। अगर बेल दे देती हैं गवर्नमेंट तो ऐसी शक्ल आई जाए कि जहाँ पर आपको तफ्तीश के लिए ज़्यादा वक्त मिले और आप ये समझते हैं कि ऐसे मुबैना तौर पर जो लोग मशकूक हैं वो आज़ाद ना हो जाएं, छूट ना जाएं, तो ये सारा काम एक रूल ऑफ लॉ के फ्रेमवर्क होना चाहिए, ताकि इससे पाकिस्तान में इस तरह की जो बेचैनी और अफरा तफरी होती है वो ना फैले।
अच्छा जनरल साहब, एक आम ख्याल है इस वक्त कि बेशतर लोग अपने मसाइल को हल करने के लिए अदालतों से या तो रजू करते हैं या फिर फौज की तरफ देखते हैं। एक मजबूत जमहूरी हुकूमत के इक्तदार में ऐसी सूरत हाल पैदा ही क्यों होती है?
या देखिए, ये इसीलिए पैदा होती है कि अगर आपके जुडिशियल निज़ाम के अंदर जो लूप होल्स हैं उनको आप प्लग ना कर सकें तो, और मेरे ख्याल में ये जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान के अंदर ये ओवर ड्यू है। मैं चूंकि खुद पार्लियामेंटेरियन हूँ और हम अपने तौर के ऊपर इस पे बड़ी डिलिब्रेशन किए पिछले 3 सालों के अंदर, और इस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो पिछले थे उनको भी रिक्वेस्ट की, वो भी सेनेट के अंदर आए और उनका और फिर लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस भी ली, तो उसको तो एक बेहतर करना है। लेकिन बेहतर, आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ कि जहां तक मौजूदा हुकूमत के ताल्लुक है ये कमजोर हुकूमत नहीं है, नंबर वन, इसलिए कि हमारी जो दहशतगर्दी के खिलाफ टॉलरेंस है वो 0 टॉलरेंस है, और ये सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है, इसका हमने एक पूरा पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है अगेंस्ट टेररिज्म इसकी दुनिया मोतरफ है, और हमने खून दे के ये कामयाबी हासिल किया, और पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाकयात कम हुए। जब आप दहशतगर्दी को कंट्रोल करते हैं तो एक्चुअली आप ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता और ये जाके लोगों को उड़ा के रख देते हैं, खब स्कूल के बच्चे हों, वो कला हों, पुलिस के लोग हों, फौजी हों, सिविलियन हों, ये नहीं देखते। दूसरी है मजहबी इंतहा पसंदी, ये भी एक लानत है, रेडिकल इज्म जो है हम इसको खत्म करना चाहते हैं। हम यही इतराज इंडिया पे करते हैं कि वहाँ हिंदू नेशनलिज्म का परचम बुलंद है और उसके तहत मुसलमानों की ज्यादती हो रही है, लेकिन हम चूंकि पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जो मजहबी इंतहा पसंदी है हम समझते हैं कि ये मुआशरे के लिए ठीक नहीं, बट एट द सेम टाइम हम ये कहते हैं कि जिस मजहब को हम फॉलो करते हैं इस्लाम, वो तो नाम ही पीस का है और अमन का है, और वो पीसफुल रिलीजन है, और वो तो भाईचारे, पाबंदी और ह्यूमन राइट्स का जितना मुतरिफ हुआ है शायद ही कोई और मजहब हो जिसके अंदर बच्चों का, माइनॉरिटी का, आप मिसाक मदीना से शुरू करके तो इधर तक ले जाए, लेकिन आगे अगर उसको बंदे लोग तोड़ेंगे और उसको रोड़ के अपने सिस्टम पे चलाएंगे तो ये उनकी अपनी है, चूंकि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आई थिंक जुडिशियल रिफॉर्म्स की और भी जरूरत है। हमें, आपको पता है कि जुडिशियल हमारा सिस्टम इतना मजबूत होता तो हमें मिलिट्री कोर्स पे ना जाना पड़ता, लेकिन हमारे जूरिस्ट के लिए ये भी चैलेंज है, हुकूमतों के लिए भी ये चैलेंज है कि मिल बैठ के इसको और बेहतर करें, लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये खित्ते का भी सिर्फ इशू नहीं है। आप देख ले कश्मीर की मैंने आगे बात की थी, जब आंखों में पैलेट गन्ने फायर हो रही हैं, जब लोग मिसिंग हैं, जब इज्तमाई कब्रें हैं, तो ये जो हमारे पाकिस्तान पे होमन करते हैं वो काइंडली दुनिया के ऊपर देखें कि क्या कर रहे हैं। और
हाँ जी, इस रिपोर्ट में दुनिया भर के बारे में, दुनिया भर के बारे में, रूस के बारे में, चीन के बारे में, ईरान के बारे में और कई जगहों पर अच्छी भी वो उन्होंने रिकॉर्ड में लाए हैं,
लेकिन अमरीका के बारे में भी सोचना चाहिए।
अमरीका के बारे में भी है जी इस रिपोर्ट में, अमरीका के बारे में भी इसी रिपोर्ट में
फायर करेंगे और पॉपुलेटेड एरिया में करेंगे तो वो भी ह्यूमन राइट्स की
जी वो उसमें सारे हैं, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान से डील करते हैं इसलिए हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूँ लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में आने की बात करने की तो आग्रह रखते हैं ना कि आप जब अफगानिस्तान में रात के अंधेरे में एक आबादी पे या एक स्कूल पे फायर करते हैं और वहाँ बच्चे हलाक हो जाते हैं तो क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है? तो हम ये कहते हैं कि इसको खत्म लानत को करे, पाकिस्तान भी इसके अंदर पूरा अगर कहीं कमी है तो पूरी करे, लेकिन ये लानत तब खत्म होगी जब बैन अल-अक़वामी सतह पे यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत और ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशन के तहत हम सारे मिल के आगे चलेंगे और सख्त तरीन सजाएं मुल्कों में भी हों और बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर भी हों।
अच्छा, अब बिल्कुल इसका हमारे प्रोग्राम का, इसका सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है और रजा बिल्कुल क्विक कमेंट करिएगा, आप समझते हैं कि जमहूरी अमल का तसलसल बतदरीज मुल्क में सूरत हाल को मजमू तौर पर बेहतरी की तरफ ले जाएगा?
जी बिल्कुल, मैं आप ये आपने जो बात कही है बिल्कुल ये लाजमी बात है कि ये जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में चलता रहेगा तो यकीनन जो हमारे पूरी जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन भी है और जो हमारे बाकी सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी। मगर जैसे कि डॉक्टर मेहदी हसन साहब ने इशारा भी दिया कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत अपना टर्म पूरा कर रही है और पिछले एक डेढ़ साल में इसकी रिट में थोड़ी कमी वाकई हुई है क्योंकि एक तरफ तो उसको सामना है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और असर्टिव सुप्रीम कोर्ट का जो कि बहुत सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में भी इंक्रोच कर रही है और साथ साथ उनको एस्टेब्लिशमेंट का भी सामना है जिनका अपने फटा ये जनरल साहब की पार्टी से रहा है मियां नवाज शरीफ से और अभी ये जो मसला है कि इसकी पूरा नेट जो निकला है रिजल्ट वो ये हुआ है कि जमहूरियत और जमहूरी हुकूमत बेहद कमजोर हो गई है और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ इसको सियासतदान और सियासी पार्टियां मिलकर कुछ हालात को बेहतर करें ताकि अगले इलेक्शन एक तो पीसफुल हो और फिर इलेक्शन के बाद एक मजबूत जमहूरी हुकूमत आए क्योंकि उसके बगैर ये मसला इंसानी हकूक का हल नहीं होने वाला, इसके लिए ये जमहूरियत और इंसानी हकूक लाजिम और मलजूम है।
अच्छा प्रोफेसर साहब, आपसे भी एक क्विक कमेंट लें कि आपके ख्याल में इंसानी हकूक के शोबे में बेहतर कारकर्दगी के लिए इदारों का रोल क्या होना चाहिए और उनके दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल क्विक कमेंट।
देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत के जो इदारे वायलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स को वो रोकने की जरूरत है और उसके लिए रूल ऑफ लॉ बहुत जरूरी है। मसलन जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उनको 24 घंटे के अंदर अंदर इल्जाम के साथ अदालत में पेश करना जरूरी है, जो नहीं किया जाता जिसकी वजह से मिसिंग पर्सन में शामिल हो जाते हैं वो लोग, ना उनके लवाकिन को पता होता है نہ کسی کو نہ میڈیا کو پتا ہوتا ہے کہ کون گرفتار ہوا، کیوں گرفتار ہوا، کیا الزام ہے اس میں. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا تعلق رول آف لا سے ہے جو بہت کمزور ہے یہاں. تو اس کو جب تک اسٹرانگ نہیں کیا جائے گا اور حکومت کی ریٹ بحال نہیں ہوگی ہر شعبے میں، اس وقت یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے.
اچھا جنرل صاحب، آخری کوئی کمنٹ آپ سے بھی لوں کہ اب آپ بتائیے گا کہ برسر اقتدار جماعت نے ملک میں قانون کی بالادستی قائم رکھنے، اقلیتوں اور عام شخص کے مسائل اور تحفظات کو حل کرنے کے لیے کیا مثبت اقدام اٹھائے ہیں؟
دیکھیں، پہلی بات تو میں اپنے دونوں ساتھیوں سے ایگری کرتا ہوں کہ آئین کی پاسداری اور قانون کی بالادستی ہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے آپ قوم میں جو ہے ماضی میں بھی ترقی کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے اور اکراس دی بورڈ یہ ہو. لیکن سٹرانگ سنٹرل گورنمنٹ جو کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، جس کی پاور ایک پرسن میں نہ ہو، ڈکٹیٹرشپ نہ ہو، پارلیمنٹ کے اندر ہو اور باقی ادارے اپنے اپنے دائروں میں رہ کے کام کریں. ہم پوری ایفرٹ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو نمائندہ حکومتیں ہیں، دیٹ از وائی آپ آج کل دیکھیں نا، ایک موومنٹ بھی چلی ہے کہ ووٹ کو عزت دو وغیرہ، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ووٹ کو عزت تو تب ملے گی جب ہم الیکٹڈ نمائندے بھی اپنا وہ حق ادا کریں گے. تو آئی تھنک یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ٹھیک ہیں، اور اس کے اوپر اگر ہم جمہوریت کی مضبوطی اور آئین کی پاسداری، یہ کی ہے ملک کے اندر ترقی کے لیے، اور اس کے اوپر کوئی بھی ادارے اپنے اپنی حدود میں رہ کے اپنا اپنا کام کریں، عدلیہ انصاف کریں، جو ملٹری ہے وہ سپورٹ کرے حکومت وقت کو چونکہ اس کا ایک مضبوط آرگن ہے، اور میڈیا دیانتداری کے ساتھ ہائی لائٹ کرے وہ ویک ایریاز جو کہ حکومت کے جو ہے فیل ہوتی ہے، تاکہ حکومت کا احتساب ایک تو میڈیا کے تھرو ہو، عدالتوں کے تھرو ہو، اور آخر کار پھر بیلٹ باکس کے تھرو ہو. تو آئی تھنک اس سے وتھ دی پیسنس آف ٹائم، یہ ایولیوشنری پروسیس ہے، اس کے اندر نتر کے حکومتیں بیٹر ہوں گی، ہم سیکھیں گے اور انشاءاللہ ہمارا فیوچر جو ہے اس سے برائٹ ہو جائے.
بہت بہت شکریہ. ہماری پہلی سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے پروفیسر مہدی حسن صاحب، جو چیئر پرسن ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے، رضا رومی جو کہ پالیسی انالسٹ ہیں، اس کے علاوہ مصنف بھی ہیں اور بڑی جسے کہنا چاہیے کلیدی آواز ہے انسانی حقوق کے علمبرداری کرنے والوں میں، اور ہمارے ساتھ تھے برسر اقتدار حکومت سے مسلم لیگ نون سے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم. ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں، اس سے پہلے کہ اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھے ہم ان سے بات کرتے ہیں. زعفران وزیر وزیرستان سے، السلام علیکم زعفران صاحب. لیاقت الملک دیر سے.
جی محترمہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہلو
جی جی
ہلو
جی بات کیجئے
محترمہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری حسن صاحب نے بھی کہا اور یہ ہمارے انلس بھائیوں نے بھی کہا، جو اصل چیز ہے اس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دلائی اور نہ اس پر بات کی ہے. اصل میں 1945 میں اقوام متحدہ جو بنی تھی وہ اس لیے بنی تھی کہ دنیا بھر میں جو آج گلوبل ویلج کہلاتا ہے، اس میں اس وقت انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی تھی بری طرح. تو ان اداروں کو بنایا گیا تاکہ غریب اقوام کو،
آپ نے صاحب کو سنا
اقوام کو اپنے ساتھ جایا جا
سکے. لیاقت صاحب، جنرل صاحب نے یہیں سے بات کا آغاز کیا تھا، یہیں سے بات کا آغاز کیا تھا جنرل صاحب نے، اگر آپ نے پروگرام کو شروع سے سنا ہو. بہت بہت شکریہ.
اقوام متحدہ بالکل اس وقت جو ہے وہ فعال نہیں ہے، اس لیے وائلیشن ہو رہی ہے.
اچھا جی، مالاکنڈ سے ملک جان، السلام علیکم جی.
خالا جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عرض یہ یہ ساری دنیا جو ہے نا جھوٹ بولتے اور پاکستان سچ بولتے ہیں. نہیں، غلط ہے، پاکستان جھوٹ بولتا ہے. میں بھی ایک پاکستانی شہری ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. ہم لوگ اتنے تنگ آ گئے کہ ہم لوگ جو ہے نا مجھ سے مجبور ہے آپ کی ریڈیو کی توسط سے اقوام متحدہ کو چیخ پکار کرتے ہیں کہ آ جاؤ ہماری حالت کے اوپر رحم کرو. یہ آپ کی چارٹر کے اوپر اسی ملک میں سین کے کسی چیز کا پرواہ نہیں کرتے.
جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اقوام متحدہ کے بارے میں ہمارے سامعین کو تھوڑا سا بڑے تحفظات. غلام خان اٹک سے. جی خان صاحب.
جی جی السلام علیکم میڈم جی.
وعلیکم السلام.
پوری دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے وہ تو سامنے ہی ہے، لیکن ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ پاکستان کو ایک بہت اچھی یعنی حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ انسانی حقوق کی وائلیشن نہ ہو،
بہت شکریہ خان صاحب آپ کا. اس سے پہلے کہ پروگرام میں آگے چلیں, ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف جو پاکستان اور افغانستان اور سفارتکاری کے عمل کے بارے میں ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود اور ڈاکٹر حسین جاسا ہوں گے اور احمد مبارک ہوں گے یہاں امریکہ سے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اب ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سفارتی سطح پر تعلقات شروع ہوئے ہیں یا اعلیٰ سطح کے تعلقات ہیں, کیا وہ سفارتکاری کی کوششوں کو آگے بڑھانے میں مدد دیں گے اور اس سے مسائل کو حل کرنے میں کس حد تک مدد ملے گی. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے احمد مبارک, نامور تجزیہ کار ہیں, آپ جانتے ہیں ہمارے ان پروگراموں کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود, اور اس کے علاوہ آؤٹ لک افغانستان کے چیئرمین ڈاکٹر حسین جاسا ہمارے ساتھ ہوں گے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں. پاک امریکہ تعلقات ہی کی طرح انتہائی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے. بات چیت اور مصالحت کا عمل آگے بڑھتا ہے لیکن پھر اعتماد کی کمی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی سے معاملات میں پیش رفت جیسے رک جاتی ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطوں اور مذاکرات کے بعد یہ امید بندھی کہ ممکن ہے سفارتی سطح پر کی جانے والی کوششیں ان دونوں ملکوں کے تعلقات کو سدھار سکیں, جن کا امن اور استحکام ایک دوسرے کے امن اور استحکام سے جڑا ہوا ہے. تو جیسا کہ ہم نے کہا اپنے ہم ماہرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر یاسا ہیں کیا ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر حسین جاسا ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ان سے بڑا بنیادی سوال کرنا تھا جس کے بعد آگے بڑھتے, لیکن اس وقت ہم پہلے جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں. جنرل صاحب, افغان پاک امور پر گہری نظر ہے آپ کی, آپ نے بہت کام بھی کیا اس سلسلے میں. آپ کے خیال میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور بلیم گیم کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہاں پر کمی رہ جاتی ہے؟
میرے خیال میں یہ اعتماد کا جو فقدان ہے, جو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, سارا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ پالیسیز جو پاکستان نے اپنائی تھیں اور جو افغان حکومت کی خواہش تھی جو اور جس قسم کی پالیسیز وہ چاہتے تھے اس میں کافی کچھ اختلاف تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ ہر صورت میں طالبان کے خلاف ایکشن لیں, حقانی نیٹ ورک کے خلاف ایکشن لیں. پاکستان ظاہر ہے وہ اس طریقے سے ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا تھا چونکہ اس کی خود کی ایک لحاظ سے سیکیورٹی جو تھی اس میں انوالو تھی. پھر وہ پاکستان افغانستان کی جنگ نہیں لڑنا چاہتا تھا, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے اور بڑا تعاون کیا ہے کہ جس طریقے سے افغانستان کی اس وقت سوچ ہے اس کے لحاظ سے یہ اس کو موقع نہ دیا جائے کہ پاکستان کی سرزمین کسی صورت میں افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش رہی ہے اس لیے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان میں حالات جیسے ہیں خراب, اگر اسی طریقے سے رہے اور اس سے بھی خراب ہو گئے تو پاکستان پر اس کے بڑے منفی اثرات ہوں گے. تو یہ تمام سوچ کی بنا پر پاکستان نے کافی اقدامات لیے ہیں اور یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان کی جو حکومت ہے, افغانستان کے جو لیڈرز ہیں, ان میں پاکستان کا پر اعتماد آئے اور پاکستان کی بات کو وہ ایک لحاظ سے سوچیں اور کوشش کریں کہ کس طریقے سے دونوں ممالک کی پالیسیز میں ہم آہنگی آ سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں اس میں جس قسم کا بیان اشرف غنی صاحب نے حال میں دیا وہ کافی پر امید تھا اور اس سے شاید ایک فیلنگ ڈیولپ ہوئی کہ بہت ممکن ہے کہ شاید افغانستان کی حکومت اب پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتی ہے. لیکن سنا یہ ہے کہ وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے جو سربراہ ہیں جی, اور پھر عبداللہ صاحب کی بھی حکومت کو خاص پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں چاہتی, اس لیے کہ وہاں انڈیا کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے اور وہ ابھی بھی پاکستان کے اوپر شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ممالک کے لیے اس قدر میرے خیال میں بہتر ہوگا اگر باقی میں ایک دوسرے سے تعاون کریں, اس لیے کہ پاکستان جو ہے افغانستان کے اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ کوئی اور ملک متاثر نہیں ہوتا جیسے پاکستان ہوتا ہے, اور پاکستان کی واقعی میں ایک خواہش ہے بڑی میں کہتا ہوں کہ سنسیئرلی کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے تعلقات کو بہتر کیا جائے اور اس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے.
اچھا ڈاکٹر یاسا, آپ سے میرا بالکل بنیادی سا سوال ہے جو بالکل شروع کا سوال ہے, اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہو رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان, کیا واقعتاً کوئی مثبت پیش رفت ہو سکے گی, کیا امکان دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے بہجت, میرے خیال سے کہ یہ جو تھوڑی بہت پیش رفت لگ رہی ہے ہمیں اس پہ امید لگا کر رکھنا چاہیے, لیکن ایک چھوٹی سی بات کو جو میں اس کو اضافہ کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل یہ جو فیلنگ ہے دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کو بحال کرنے میں, یہ ایک جنرل فیلنگ ہے, لوگوں کی فیلنگ ہے, کامن مین کی فیلنگ ہے بارڈر کے دونوں طرف. اچھا اب یہ ہے کہ وہ کچھ پرانے زمانے کے نیریٹو ہوا کرتے تھے کہ افغانستان کے بعض حصے یا کچھ حلقے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ حصے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں کیونکہ ان کے تعلقات کسی اور ممالک سے اچھے ہیں, کسی اور ملک سے اچھا ہے جن کے پاکستان سے پھر اچھے تعلقات نہیں ہیں. یہ ایک پرانا نیریٹو ہے, آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے بھی ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کہ انہوں نے بھی زور دے کر یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہان ہیں, اور یہ جو فیلنگ ہے یہ افغانستان کے جنوب میں بھی ہے, افغانستان کے شمال میں بھی ہے. وہ جو ایک پرانا تھیوری ہوا کرتا تھا کہ ناردرن افغانستان کے لوگ وہ پاکستان کے مخالف ہیں یا ان کے خلاف ایک مخاصمانہ سینٹیمنٹ رکھتے ہیں, وہ میرے خیال سے درست نہیں ہے. یہ اس کو جاری رکھنا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ تلخیاں بھی ہوئی بیچ میں, وہ بارڈر پہ کچھ پاکستانی ایک تو جاں بحق ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے, پھر اس کے بعد فلیگ میٹنگ کے دوران پھر انہوں نے, ہوتا ہے یہ عموماً اس قسم کے بارڈر پہ جن کے خدوخال زیادہ واضح نہیں ہوتے ہیں, جہاں پہ زیادہ کچھ پہاڑی علاقے ہیں, مشکل علاقے ہیں جہاں پہ پاکستانی اور افغان بارڈر میں جو ہے وہ امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے فرق کرنا, تو فلیگ میٹنگ کے دوران ملاقاتیں اچھی رہی ہیں تاکہ ہمارے افغانستان کی طرف سے انہوں نے پاکستانی سیکورٹی فورسز کو کرکٹ کھیلنے کی بھی دعوت دی. تو اس کو جو ہے ہم پازیٹیو انداز میں, افغانستان میں کوئی پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن کے خلاف نہیں ہے, نہ ناردرن افغانستان کے لوگ, نہ پرانے ناردرن الائنس میں جو پارٹیاں تھیں وہ پاکستان کے خلاف, کچھ تلخیاں ہیں وہ تو ود دا پیسج آف دا ٹائم دور ہو جائیں گی. ہمیں جو ہے امید رکھنا چاہیے اور یہ جو ڈپلومیسی چل رہی ہے اس کو تھوڑا سا پرامید انداز سے دیکھنا چاہیے.
احمد مبارک سے بات کرتے ہیں. احمد, اطلاعات کے مطابق گزشتہ دنوں یہیں واشنگٹن میں پاکستان کے وزیر اعظم کے فنانس اور اقتصادی امور کے لیے خصوصی مشیر مفتا اسماعیل اور افغانستان کے وزیر خزانہ اکلیل احمد حکیمی کے درمیان ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ تجارتی امور سے متعلق مسائل اور معاملات کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی ملاقات جلد ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایسی ملاقاتوں سے تجارتی امور کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی اور جو سرحدوں کی بندش آئے دن ہوتی رہتی ہے وہ بھی نہیں ہو سکے گی, اور کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں امریکہ بھی پس پشت کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟
بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ سے پہلے, یعنی افغانستان میں جو جنگ لڑی گئی اس سے پہلے اور اس کے بعد کے جو جتنے بھی تعلقات کی نوعیت ہے وہ اسی پر بیس کرے گی کہ جنگ کے بعد کی کیا صورتحال ہے. خواہشیں, مطلب جتنے بھی سوالات آپ نے ابھی کیے ہیں, جتنے بھی جوابات اب آپ نے سنے ہیں, اس میں جو خواہشات پر مبنی جوابات ہیں وہ سارے جنگ سے پہلے کی صورتحال میں ہیں. جنگ سے پہلے سرحدوں پر آزادانہ آنا جانا تھا, اور جو تجارتی نقطۂ نظر سے آپ کا سوال ہے کہ اس وقت تجارت کھلی تھی اور انٹل ریسنٹلی وہ کھلی ہوئی تجارت تھی, وہاں سے افغان لوگ آتے تھے, یہاں سے پاکستانی لوگ جاتے تھے اور وہ تجارتی قافلے آتے تھے. ایک تجارت یہ تھی, دوسری تجارت پاکستان کا راستہ دینا تھا, افغانستان کی ٹرانسپورٹ مہیا کرنا تھا بندرگاہ نہ ہونے کی وجہ سے.
تیسری بات جو ہے وہ ایک لیگل تجارتی صورتحال ہے. یہ جو میٹنگ واشنگٹن میں ہوئی ہے وزیر خزانہ کے ساتھ, وہ یہ بتاتی ہے کہ جو قانونی تجارت ہے اس کو کیا روک دیا جائے. پاکستان اور افغانستان کی تجارت وہ 90% سے زائد قانونی نہیں ہے, اور اسی لیے سرحد پر باڑ لگانے کا جو 2500 کلومیٹر پہ جتنی پاکستان کی طرف سے تیزی دکھائی جا رہی ہے, 200 سے زائد کلومیٹر پہ لگائی جا چکی ہے, افغانستان اس چیز کو ظاہر پسند نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی معیشت پہ اس کی ضرورت پڑے گی. لیکن پاکستان کا کہنا ہے جیسے جو انفلٹریشن ہے وہاں سے ایسے گروپس کا اور ایسے عزائم کے ساتھ مختلف جتھوں کا آنا جو یہاں پہ حملہ کریں یا یہاں سے وہاں پہ جانا, جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ جو 5 ٹروپس مار دیے ہیں, یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ وہ جو 5 ٹروپس مارے وہ اس میں تمیز کرنا مشکل تھا کہ یہ ڈاکو ہیں یا ٹروپس ہیں, یہ عجیب بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان وہاں وہاں ضرور چاہے گا کہ وہ اپنی سپریمیسی یا وہ بتائے کہ کہاں پہ وہ طاقتور ہے, اس طرح کی کئی یعنی چیزیں کر کے, اور ادھر سے پاکستان بھی یہ چاہے گا چنانچہ. اور ابھی ہم نے یہ بھی سنا کہ جو ریجنل ٹائز ہیں وہ جیسے انڈیا کا بیچ میں آنا ہے, کیونکہ میں نے پہلے بھی پروگراموں میں آپ کے میں نے یہ عرض کی تھی جی. جب تک خطے کے مین پلیئرز کو آپ نہیں بٹھائیں گے, جس میں ایران ہے, ہندوستان ہے, پاکستان, افغانستان ہے, حتیٰ کہ چائنا ہے, تو وہ اس وقت تک صورتحال جو ہے وہ بہت مثبت طرف نہیں جائے گی. اشرف غنی صاحب کا بیان بالکل خوش آئین ہے, لیکن یہ صرف بیانات کی حد تک ہے. آپ دیکھیے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک ایک ایسا ٹرن آ جائے کہ یہ تعلقات بالکل بحال ہو جائیں اور اسی نہج پہ نکلے, لیکن اس کے لیے ڈسارمنٹ بڑا ضروری ہے کہ وہ گروپ جن کو دونوں اطراف جو ہیں وہ سائڈ کر رہی ہیں وہ بیٹھ جائیں.
اچھا جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں. جنرل صاحب آپ نے, ہم نے بات ہی وہاں سے کی تھی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور بلیم گیم سے شروع کی تھی, اب آپ یہ بتائیے گا کہ اب جب جو تازہ ترین بیانات سامنے آئے ہیں اور صورتحال سامنے آئی ہے, طالبان کے ساتھ ایک مصالحت کی کوششیں بھی جاری ہیں, اور یہ بھی ہے کہ پاکستان اس میں اپنا رول ادا کرے, پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی کچھ ایسے بیانات سامنے آئے, آپ یہ فرمائیے گا کہ اب پاکستان کا اثر و رسوخ طالبان پر کس حد تک باقی ہے, کیونکہ طالبان کے تو اپنے اندر اتنے دھڑے موجود ہیں, اگر پاکستان بات کرے گا تو کس دھڑے کے ساتھ بات کرے گا اور کس طرح سے اس کو ایک مجموعی سطح پر دیکھا جا سکے گا جو مصالحت کی طرف لے جا سکے.
دیکھیے میرے خیال میں پاکستان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ نسبتاً پہلے سے بہت کم ہو گیا ہے, اور خاص طور سے جب پاکستان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ یہاں مقیم بھی نہ رہیں اور ان کو پش کرتا ہے تو اور بھی کم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ملک افغانستان کے علاوہ ہے جو کہ پاکستان, وہ پاکستان ہے جو کہ مدد کر سکتا ہے اس معاملے میں, اور چونکہ ماضی سے اس کے تعلقات ہیں, حقانی نیٹ ورکس ہیں, شورا سے ہیں, وہ مقیم ہیں, ان کی شاید فیملیز ابھی بھی شاید یہیں مقیم ہوں, اور ریفیوجیز ہیں اتنے زیادہ ملین کے قریب, 3 ملین کے قریب, تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی, اور پھر سرحد جس طریقے سے پاکستان اور افغانستان ملی ہوئی ہے اور کوئی ملک اس طریقے سے افغانستان کے ساتھ تعلق نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ خواہش اور ہمیشہ سے یہ بیانیہ بھی رہا ہے اور اس کی خواہش بھی یہی رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ سیاسی نوعیت کے ہیں افغانستان میں اور سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے, اس کا کوئی عسکری حل نہیں ہے, اور پاکستان کی یہ بات صحیح رہی ہے اور حقائق نے اور تاریخ نے بھی یہی بتایا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان ایک حد تک اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک افغانستان کی حکومت اور امریکہ یہ چاہے گا کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے, اور یہ جو آپ کا سوال تھا کہ اس میں ابھی بھی لیڈرشپ جو ہے ایسی نہیں ہے کہ اس کا فقدان ہے اور اتنی ڈیوائیڈڈ ہے کہ طالبان کی لیڈرشپ بات ہی نہیں کر سکتی, یہ نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک جو گروہ ہے اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں, جو ینگر گروپ ہے وہ شاید بات چیت نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے یا لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں, آپ نے دیکھا کچھ قسم کے بیانات بھی جس قیادت سے آئے تھے طالبان کے اباؤٹ ایک دو مہینے پہلے, وہ بڑے کافی مثبت تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو اور وہ امریکن سے بات کرنا چاہتے تھے. مثلا ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اقتصادی معاملات جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں افغانستان اور پاکستان میں, اور یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے وہ کھلی چھٹی دے کہ جو نان مطلب یہ کہ نان آفیشیل ان آفیشیل سورسز سے جو ٹریڈ ہوتی ہے اس سے کافی منفی اثرات افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں دونوں ممالک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو غیر جو غلط طریقے ہیں بزنس کرنے کے ان سے اور ایسے معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ افغانستان کے لیے بھی پرابلم کھڑے کیا ہوا ہے انہوں نے اسمگلرز اور ڈرگ ٹریفکرز اور وغیرہ نے, اور پاکستان میں بھی اسی کے منفی اثرات ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جو آفیشیل ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے نہ کہ ان آفیشیل ٹریڈ کی.
اچھا ڈاکٹر یاسا, اس سیگمنٹ کا میرا آخری سوال ہے آپ کے ساتھ. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک مصالحتی عمل کی بات ہو رہی ہے جس میں امریکہ کا بھی نام آتا ہے, جیسے کہ احمد مبارک صاحب نے کہا کہ جب تک ریجنل جو بڑی طاقتیں ہیں اگر ان کو ساتھ نہ لے کے چلا جائے تو بہت سارے معاملات کے حل ہونے کی صورت اس طرح نہیں ہوگی جیسا کہ سوچا جاتا ہے یا خواہش کی جاتی ہے, تو آپ یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کا اب کیا رول ہوگا اور پاکستان کا کیا رول ہوگا کہ آگے لے کر چلے مصالحتی عمل کو, اور کیا واقعی اس میں آگے پیش رفت ہوگی؟
میرے خیال میں اگر آپ کو یاد ہوگا اس قسم کے ریجنل سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ کئی ایک کوششیں وہ گزشتہ بہت لمبے عرصے سے چل رہی ہیں مختلف فورموں پہ. اگر آپ کو یاد ہو کسی زمانے میں 6+2 کا فارمولا ہوا کرتا تھا, وہ بڑا اچھا فارمولا تھا. اس فارمولا یہ تھا کہ افغانستان کے سارے ہمسایہ ممالک جو کہ ریجن ظاہر سی بات ہے کہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, پاکستان ہے, ایران ہے اور دوسرے سینٹرل ایشیائی ممالک چین ہے, وہ سارے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مربوط ہیں اس مسئلے سے. اور پھر امریکہ سرٹنلی ایک بہت بڑے انویسٹمنٹ کے ساتھ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے, پھر اس کے بعد جو ایک بڑی قوت جو رشیا ہے سرٹنلی اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو اس کو اس فورم کو دوبارہ احیاء ہونا چاہیے, یعنی اس کو یہ کوششیں دوبارہ یعنی ریجنل اسٹیک ہولڈرز, انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ڈومیسٹک اسٹیک ہولڈرز سارے سب اس میں انوالو ہونا چاہیے, تو اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا. یہ مسئلہ نہ پشتونوں کے دو قبائلوں کا ہے, یہ مسئلہ نہ صرف پاکستان اور افغانستان کا ہے, یہ مسئلہ نہ پاکستان اور افغانستان اور ایران کے درمیان ہے, نہ افغانستان اور کسی تیسرے پر, یہ ایک ریجنل اور انٹرنیشنل مسئلہ ہے, ملٹی ڈائمینشنل. سو اس میں جو ہے سارے فریقوں کو مدعو کرنا چاہیے اور کسی نہ کسی لیئر پہ سب کو جو ہے اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. سرٹنلی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ ممالک جو ہیں اس میں زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں, جیسے کہ پاکستان. تو پاکستان کی کیپیسٹی سے جو ہے وہ افغانستان کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو امریکہ کو جو ہے وہ مؤثر انداز میں جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے, اور یہ جو ہے یہ پھر جو ہے ایک غیر دوستانہ ماحول میں ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دوستی کو پروموٹ کیا جائے, وہ جو تھوڑے بہت مشکلات ہیں دونوں ممالک کے درمیان اور پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان, تو اس کو ذرا ایک دوستانہ ماحول میں سب مل جل کے بیٹھ کے حل کریں سارے اسٹیک ہولڈرز تو ہو سکتا ہے, وگر نہ ذرا تھوڑا سا مشکل رکھتا ہے. اگر آپ کسی کو بھی باہر رکھیں گے تو پھر ذرا مشکل ہوگا اس کو سلجھانے میں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین یاسا ہمارے ساتھ تھے, اور اب ہمارے ساتھ اگلی ہماری ایک سیگمنٹ ہے. جنرل صاحب اور احمد مبارک ہمارے ساتھ رہیں گے. شوکت علی انجم جو ڈھارہ والا سے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم انجم صاحب.
السلام میڈم, بات دراصل یہ ہے کہ جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی امیدیں پیدا ہوتی ہیں, لیکن جب افغانستان امریکہ اور بھارت کے کہنے پر چلتا ہے تو اس وقت ہمارے ساری امیدیں جو ختم ہو جاتی ہیں وہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں.
بہت شکریہ,
یہ چاہیے دونوں کا آپس میں مطلب مل کر چلنا چاہیے.
بہت شکریہ جی. بات کرتے ہیں شمالی کوریا کی، جس نے کہا ہے کہ اس نے جوہری تجربات کو معطل کر دیا ہے اور جوہری تجربات کے لیے استعمال ہونے والی تنصیب کو بند کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، اور حکومت اپنی قومی توجہ اقتصادیات کی بہتری کی طرف موڑ رہی ہے، یہ اعلان میں مزید کہا گیا۔ امریکہ کے صدر نے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ شمالی کوریا اور دنیا کے لیے اچھی خبر ہے اور وہ مذاکرات کے منتظر ہیں۔ احمد، امریکہ کے صدر شمالی کوریا کے کم جونگ ان سے مذاکرات کرنے والے ہیں، آپ کے خیال میں اب ان مذاکرات سے کیا توقع رکھنا چاہیے؟ مثبت نتائج کا امکان کیا ہے شمالی کوریا کی پرانی روش کو دیکھتے ہوئے؟
شاید آپ کو یاد ہو کہ جب پریزیڈنٹ براک اوباما کے آخری دنوں میں میں یہاں حاضر ہوا بات کرنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ جہاں کیوبا کا دروازہ کھول کے پریزیڈنٹ اوباما نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا دنیا کے امن کے لیے، کولڈ وار کی ایک نشانی میں سے کیوبا کے ساتھ، اسی طرح اگر وہ نارتھ کوریا میں بھی مل جاتے ایک شیک ہینڈ کی یا کوئی ملاقات کی صورت کر کے جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، میں اس لیے امید افزا صورتحال کو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ابھی تک جتنی بھی آپ نے گفتگو یا ہر روز جو اپنے پروگرامز میں آپ گفتگو کرتی ہیں جس جو سیاسی پس منظر سے ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ دخل اس فرد کا ہوتا ہے جو اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز ہوتا ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم ایک جلدی سے میں بتا دوں کہ جیسے پریزیڈنٹ بش کا وہ کہنا کہ یہ کلیش آف سویلائزیشن ہے یا وار ہے، تو اس کہنے سے جو دنیا جس طرف چلی گئی، یہ ایک انڈیویجول کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ بحیثیت طالب علم کے جو میں یہ ڈپلومیٹک اسٹڈیز میں یا پولیٹیکل اسٹڈیز میں میں دیکھتا ہوں، اسی طرح ٹرمپ کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ وہ جتنے ایموشنل دونوں بیان دے رہے تھے، کم جونگ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ذاتیات تک اتر آئے تھے
جی،
اس سے ان کی جذباتی سطح کا پتہ چلتا ہے، جو جذباتی سطح ہی کی وجہ سے کم جونگ کا جو چائنا کا دورہ ہوا اور اب نیکسٹ ویک جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں مون کے ساتھ مل رہے ہیں
جی،
اور پھر کھلے عام اس بات کا برملا اظہار کر دینا کم جونگ کا کہ ہم اقتصادیات کو دیکھ رہے ہیں، جس کی طرف نارتھ کوریا نے آج تک دیکھا نہیں اور دنیا چلاتی رہی کہ آپ ایک آئرن ہینڈ کے پیچھے، آئرن وال کے پیچھے اتنے لاکھوں لوگوں کو محروم رکھا ہوا ہے بنیادی ضروریات سے، کاش کہ وہ جو میزائل ٹیسٹ کی کچھ آدھے کر کے ہی وہ وہاں پر ان کی طرف دیکھ لیں۔ تو چنانچہ اب یہ دو باتوں کی وجہ سے جو دو اقتصادیات اور کم از کم ایک جو ٹیکس سائٹ کو وہ اسکریپ کر رہے ہیں، اور ٹرمپ سے ملنے کے لیے جبکہ آپ نے دیکھا کہ وہ سی آئی اے کے جو چیف ہیں وہ بھی جا چکے ہیں اپریل کے پہلے ہفتے میں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ راہ ہموار ہو رہی ہے اب دنیا کے امن کے لیے۔ لیکن مجھے جو خدشہ ہوا، جو ابھی تک ایک چھوٹی سی چیز پریشان کر رہی ہے، وہ شام پر ایلائز کے جوابی حملے کی تھی، اگر وہاں پر صبر دکھا دیا جاتا تو یہ اس کے نتائج بہت آگے بڑھ جاتے، کیونکہ وہاں پہ روس جو ہے وہ اب ایک الگ طور سے اس ساری ملاقات کو دیکھ رہا ہوگا۔
بہت شکریہ۔ اب جنرل صاحب ایک بالکل کوئک کامنٹ کریے گا، دو منٹ ہے ہمارے پاس۔ ایک خیال یہ ہے کہ شمالی کوریا اپنے جوہری عزائم میں چونکہ مطلوبہ نتائج شاید حاصل کر چکا ہے، تو بین الاقوامی سطح پر علیحدگی کو ختم کرنے کے لیے ایسے اعلانات کر رہا ہے، کیا حالیہ روش کو مثبت قرار دیا جا سکتا ہے ماضی کے رویوں کو دیکھتے ہوئے؟ دو منٹ۔
جی بالکل، میرے خیال میں غیر معمولی تبدیلی آئی ہے اس کی سوچ میں، اور میرے خیال میں امریکہ کی بھی سوچ میں کافی تبدیلی آئی ہے، اور یہی بات کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بات چیت کا سلسلہ وہ کرنے تیار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک حیثیت دی ہے شمالی کوریا کی لیڈر کم کو، اور اس سے میرے خیال میں معاملات بڑے تبدیل ہوئے ہیں، اور اس میں چین کا بھی بڑا اثر رسوخ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے، اور بہت ممکن ہے کہ معاملات جو ہیں اس خطے میں کافی بہتر ہوں، اور اس میں میرے خیال میں جنوبی کوریا کا بھی بہت اہم اور مثبت کردار رہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جاپان کو تشویش تھی، لیکن میرے خیال میں جاپان کی بھی یہ کوشش ہے کہ شمالی کوریا جو ہے وہ اپنے جوہری جو پروگرام ہے اس کو ختم کرے، چونکہ سب سے زیادہ خطرہ جاپان ہی کو تھا شمالی کوریا سے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں، اب دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔
بہت بہت شکریہ، اور اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے تھے. میزبان بہجت آپ سے اجازت چاہے گی, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نشما کالی کے ساتھ. ہمارے اس پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور اب ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے انہی پروگراموں میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ان کے بارے میں اپنی رائے دیجیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں. اب اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu.
امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کی صورتحال پر سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے 2017 میں 114 ایسے کیسز پیش کیے ہیں جن میں پولیس کی جانب سے حراست میں موجود لوگوں پر تشدد کیا گیا. ضیاء ایوان ایک وکیل ہیں اور پاکستان میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پولیس کا اختیار اور پاکستان کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد ان کے سامنے بہت کم ہے. انہوں نے کہا,
دیکھیں جو ایڈوانسٹی کہہ رہی ہے یہ تو بہت کم کیسز ہیں, یہ تو وہ ہیں رپورٹڈ جو اخبارات میں رپورٹ ہو گئے یا پتہ چل گیا جن کے بڑے ہائی پروفائل کیسز ہوں. 114 تو یہ پینٹس ہیں اتنے بڑے کنٹری میں. جو پولیس کا اختیار ہے, پولیس جس طرح اپنے وہ لاز کو نہیں فالو کرتی, اور پولیس کا جو انویسٹیگیشن کا طریقہ, یہ بہت کم ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, خاص طور پہ جوڈیشری, کہ جو ان کی کاگنیزنس پراپر طریقے سے لے سکے.
دوسری جانب پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن سے منسلک زہرا یوسف کہتی ہیں کہ اگرچہ پاکستان تشدد کے خلاف بین الاقوامی کنونشن پر دستخط کر چکا ہے, مگر اس کے باوجود ملک میں کوئی ایسے قانون نہیں بنائے گئے جن کے تحت زبردستی حراست میں رکھے جانے والے لوگوں پر تشدد کے خلاف کارروائی ہو سکے. انہوں نے کہا,
پاکستان نے کافی سال پہلے پچھلی حکومت میں کنونشن اگینسٹ ٹارچر سائن کیا, جن لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جن کو کہتے ہیں ملٹنٹ ہیں یا ٹیررسٹ ہیں, پہلے غائب کیے جاتے تھے, اب پشاور ہائی کورٹ کے کہنے پہ ڈیٹینشن سینٹرز بنے ہیں, تو اس میں بھی برابر لوگوں کی خبر آتی ہے.
زہرا یوسف مزید کہتی ہیں, پولیس ایک عوامی فورس ہے, یہی وجہ ہے کہ پولیس کی جانب سے تشدد کے واقعات پھر بھی رپورٹ ہو جاتے ہیں, مگر حل طلب اور غور طلب بات وہ استثناء ہے جو ایسی قوتوں کو حاصل ہے جن کے خلاف اس قسم کے تشدد کے واقعات سامنے ہی نہیں آتے. انہوں نے کہا,
پولیس کے خلاف تو پھر بھی کبھی کبھی کچھ ایکشن ہو جاتا ہے, وہ کافی نہیں ہوتا ہے, زیادہ تر ان کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, کبھی کبھی اریسٹ بھی کر دیتے ہیں, مگر جو دوسری سیکیورٹی فورسز ہیں, پیرا ملٹری ہوں یا فوج کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں, ان میں تو تقریباً مکمل امپیونٹی ہے. اور میرے خیال سے ایک ٹیسٹ کیس ہے راو انور کا, اس کو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور میڈیا کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ آگے بڑھتا ہے, کیونکہ مختلف رپورٹس آ رہی ہیں, کچھ کہہ رہی ہیں کہ وہ شاید اپروور بن جائیں گے تو ان کے خلاف کوئی سخت سزا نہیں ان کو دی جائے گی.
پاکستان میں موجود انسانی حقوق کے کارکنان اور وکلاء کے مطابق پاکستان کے کرمنل کوڈ میں ایسی شقیں ضرور موجود ہیں جو تشدد کی رپورٹ ہونے پر عمل میں لائی جا سکتی ہیں, مگر ضیاء ایوان ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے.
کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر پولیس والا یا پولیس کے کوئی آفیشلز میں سے کوئی ٹارچر کرے تو پتا چلتا ہے کہ اس کا اپنا بیچ میٹ اس کو وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اور پورا انسٹیٹیوشن جو ہے کرپٹ ہو گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو آج کے زمانے میں جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے ہمیں فردر اپنے لا کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پروویژن نہیں ہے, وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں رول آف لا کا فقدان ہے, اور ان جو لاز ہیں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, اور کورٹس اس میں بہت سینسٹائز نہیں ہیں.
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والی انسانی حقوق کی اس سالانہ رپورٹ میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کا ذکر بھی کیا گیا ہے, اور قائم مقام وزیر خارجہ مائیک سلوان نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے ایران, روس, چین اور شمالی کوریا کو عدم استحکام کی قوتیں قرار دیا ہے. تاہم ضیاء ایوان کہتے ہیں کہ امریکہ میں بھی انسانی حقوق کی صورتحال ابتری کی جانب گامزن ہے. انہوں نے کہا,
سول لبرٹیز کے ایشوز تو
صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے مطلب امریکہ میں کتنے سول لبرٹیز، جو سول لبرٹیز گیٹیز برگ کی وار کے بعد جو ملی تھی وہ اب وہ وہاں پہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ جو 9/11 کے بعد جو حالات بنے تو وہاں بھی جو ہے نا وہ سول لبرٹیز ختم ہو گئی لوگوں کی، اور یہاں تو ہمارے ملکوں میں تو پھر ہم تو ایک میدان جنگ بنے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں کے.
امریکہ میں جو ہی یہ رپورٹ سامنے آئی تو انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپوں نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اگرچہ رپورٹ میں ماورائے عدالت قتل، اغوا کاریوں اور تشدد کے ساتھ ساتھ آزادی اظہار رائے اور اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر بھی ہے اور بچوں پر جنسی اور جسمانی تشدد کی بات بھی کی گئی ہے، لیکن سال 2012 سے اب تک یہ پہلا سال ہے جب اس سالانہ رپورٹ میں تولیدی حقوق کا سیکشن شامل نہیں کیا گیا. واضح رہے کہ اس عنوان کو اس قسم کی رپورٹ میں سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے شامل کیا تھا. نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن.